الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحضرت الانفس الشحة وان تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقال الله تعالى وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، ہمارا جو نفس ہے اس میں مختلف رذائل موجود ہوتے ہیں، ان رذائل سے مختلف حرکات انسان سے سرزد ہوتی ہیں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ رذائل اور حرکات جو رذائل سے موجود ہوتے ہیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں. رذائل کا موجود ہونا، اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن ان رذائل سے جو حرکات وجود میں آتے ہیں بالاختیار، ان اختیار کے ساتھ، اس پہ گرفت ہے. لہذا اگر کسی شخص نے وقتی طور پر رذائل کی مخالفت کی اور وہ نہ ہونے دیا جو ان رذائل کی وجہ سے ہو سکتا تھا، تو بچ گیا اور اس پر اس کو اجر بھی ملے گا. لیکن اگر سستی کی اور ہونے دیا تو پھر اس کے جو نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، تم میں عقل مند وہ ہے، وہ عقل مند ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. یہاں پر قابو کرنا فرمایا گیا ہے، ختم کرنا نہیں فرمایا گیا. جس نے اپنے نفس کو ختم کیا یا اپنے نفس کو مارا، قابو کیا، اور آخرت کے لیے کام کیا، اور قرآن پاک میں ارشاد مبارک ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، ان کے رذائل کو دبا دیا، تو کامیاب ہو گیا یقیناً. اور جو ایسا نہیں کر سکا، اپنے نفس کو اس حالت پہ چھوڑ دیا جس حالت پہ اتا، تو فرمایا وہ تباہ و برباد ہو گیا. بہت سارے رذائل ہمارے اندر موجود ہیں، کسی میں کیا، کسی میں کیا، کسی میں تھوڑے، کسی میں زیادہ. اس کی وجہ یہ کہ انسان جب پرورش پاتا ہے معاشرے کے اندر، تو جن معاشروں میں بعض چیزیں زیادہ پینے پی ہوئی ہیں، ہوتی ہیں، ان وہ رذائل اس میں بھی زیادہ سرید کر جاتے ہیں. مثلا بعض معاشروں میں گالیاں دینے کا رواج ہوتا ہے، تو گالیاں بچے سیکھ لیتے ہیں، پھر وہ گالیاں دیتے ہیں آپس میں. بعض معاشروں میں ظلم، مارداڑ، یہ زیادہ ہوتا ہے. بعض معاشروں میں جھوٹ کی فراوانی ہوتی ہے. بعض معاشروں میں ناپ تول کی کمی جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم میں. الغرض جس معاشرے میں جو بیماری زیادہ عام ہے وہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے, جس کو متعدی بیماری جیسے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو اس سے بچتا ہے, مشکل سے بچتا ہے, بچے گا تو بہت زیادہ اجر ملے گا. لیکن جب تک انسان کی اصلاح نہیں ہو چکی ہوتی, یعنی نفس پوری طور پہ قابو میں نہیں آیا ہوتا, اس وقت غلطی کا امکان, دوبارہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے بہترین طریقہ تو اس معاملے میں نفس کی اصلاح ہے, کہ اپنے نفس کی اصلاح کی جائے. ان بیماریوں میں ایک بیماری حرص و طمع بھی ہے, اس کو لالچ بھی کہتے ہیں. یہ وہ بیماری ہے جس میں نفس کی دنایت جو ہے یہ پوری طرح واضح ہو جاتی ہے, خصوصاً وہ حرص و طمع جس میں بخل بھی شامل ہو. ایسی چیز کو عربی میں شح کہتے ہیں. یعنی شح میں ایک طرف تو بخل ہے, یعنی کچھ کسی کو دینا نہیں, اور دوسرا اس میں لالچ و طمع ہے, کسی اور کے جیب پہ نظر ہے, کسی اور کی چیز پر نظر ہے, اس کو شح کہتے ہیں, اور یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس کی برائی قرآن پاک میں کئی موقع پر آئی ہے. خان کی زندگی جو ناگواری ہے اکثر اسی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے بخل کی وجہ سے زیادہ دینا نہیں چاہتا, اور گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ مانگتے ہیں, تو ظاہر ہے میچنگ نہیں ہے. کیونکہ شوہر کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے اس لیے وہ زیادہ خرچ نہیں دیتے, اور بیوی میں لالچ ہوتی ہے وہ زیادہ خرچ کرنا چاہتی ہے. اس طرح اگر ایک شخص کی کئی بیویاں ہوں تو ہر بیوی اپنے شوہر پر زیادہ حق جتاتی ہے. مثلا ایک بیوی پہلے ہوگی تو دوسری بعد میں دوسری آئے گی, تو پہلے ہو کہ میں تو پہلے ہوں, میں تو اس کے ساتھ ہر حالت میں گزارا کیا ہے, تو اب اس پہ اس کو مجھے میرے ساتھ مطلب وہ زیادہ تعلق رکھنا چاہیے. اور دوسری ہوتی ہے کہ ظاہر میں دوسری پہ آئی ہوں تو آخر قربانی دی ہے, تو اب اس قربانی کا بدلہ مجھے ملنا چاہیے. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں, اور شوہر میاں کے ساتھ اپنے دلائل ہوتے ہیں, نتیجتاً مسائل کا بازار گرم ہوتا ہے, کوئی لمحہ اس گھر میں آرام کا نہیں ہوتا, ہر وقت پریشانی پریشانی, شور شرابہ, لڑائی جھگڑا. اور بعض دفعہ یہ بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے اور خاندانوں کے اندر لڑائی کے باعث بن جاتی ہے, دو خاندان آپس میں ٹکرا جاتے ہیں, بعض دفعہ معاملہ عدالتوں تک چلا جاتا ہے, اور دوسرے لوگوں کو درمیان میں شر ڈالنے کا بڑا موقع ملتا ہے. تو اس سے خانگی معاملوں میں جو کشمکش پیدا ہوتی ہے اس سے سارے گھر کا روحانی نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اس کا علاج یہ ہے کہ باہم احسان و ایثار کا سلوک کا ماحول ہو, اور ہر ایک دوسرے کے لیے اپنا آرام اور اس کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھے, تو پھر وہی گھر جو پہلے غم گدا تھا عشرت گدا بن سکتا ہے. میاں بیوی کے درمیان جو خانگی اختلافات ہے اس کے سلسلے میں قرآن پاک میں آتا ہے، وہ احضرت الانفس الشحا وان تحسنوا وتتقوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، وہ طبیعتوں میں حرص دری ہے، اور اگر تم احسان کرو، تقوی اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی ساری خبر ہے. یعنی میاں بیوی دونوں اگر حرص اور لالچ چھوڑ دیں اور احسان و تقوی کی راہ اختیار کریں تو اللہ جو ہر ایک کے کاموں سے واقف ہے سب کو ان کے کاموں کے مطابق جزا دے گا. اس کاروباری دنیا میں ہر چیز کا ایک اقتصادی پہلو بھی ہوتا ہے. جب تک انسان اپنی حرص و طمع کو روک کر اچھے کاموں پہ روپیہ خرچ نہیں کرے گا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، خواہ کامیابی دین کی ہو یا دنیا کی. اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک نے، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو اپنے لیے، بلائی کرو. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے جی کے حرص سے بچ گیا وہی کامیاب ہے. انسان جب تک خرچ نہیں کرتا تو اس کے پاس جو مال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. مال کے خرچ کرنے کے ساتھ ہی اس کا فائدہ ہے، ورنہ وہ کیا چیز ہے؟ ایک بے جان چیز ہے آپ کے لیے، صرف ایک نفسیاتی تسلی ہے آپ کے لیے. اس وقت تک آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس کی بہترین مثال بجلی ہے. بجلی کیا چیز ہے؟ یہ ہے فلو آف الیکٹرانز، یعنی الیکٹرانز کی جو موومنٹ ہے، حرکت ہے، وہ بجلی ہے. اگر یہ حرکت رک جائے تو بجلی نہیں ہے، جب یہ حرکت چل پڑے تو بجلی ہے. تو اسی طریقے سے معاشرے کے اندر اگر پیسہ خرچ ہو رہا ہو تو اس کا فائدہ ہے، خرچ نہیں ہو رہا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. خرچ تو کرنا پڑے گا، البتہ اسراف سے بچنا ہے، بلا وجہ خرچ نہیں کرنا، اسراف سے بچنا ہے. اس سحری کے لیے فرمایا کلو واشربو ولا تسرفوا، نہیں مطلب فرمایا کہ نہیں کلو واشربو ولا تسرفوا، مطلب کھاؤ پیو مگر خرچ نہ کرو، وہ اسراف نہ کرو. تو اسراف سے بچنا ضروری ہے، اسراف سے بچنا بہت ضروری ہے. اسراف کیا ہے؟ جہاں دو روپے خرچ کرنے وہاں انسان پانچ روپے خرچ کر لے تو اسراف ہے. ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا لیکن صحیح موقع پہ، ضرورت سے زیادہ خرچ، مثلا کپڑے اپنی حیثیت سے بڑھ کر آدمی لے تو اسراف ہے، گاڑی اپنی حیثیت سے بڑھ کر لے تو اسراف ہے، اپنے کھانے پینے پہ ذرا زیادہ خرچ کرے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا بل، اپنی حیثیت سے زیادہ، تو اسراف ہے. لیکن بلا وجہ خرچ کرنا، جس کی خرچ کرنے کا اجازت ہی نہ ہو وہاں خرچ کرنا، وہ تبذیر ہے. اس کے لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے جا خرچ کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. کیونکہ بے جا خرچ کرنے کے ساتھ بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، بہت سارے، تھوڑے نہیں. اس سے لوگوں کا چین و سکون لٹ جاتا ہے، اور اس سے جو ہے نا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سارے فساد کے راستے کھل جاتے ہیں. یہ مہندی کا رسم ہوتی ہے، اس پر لوگ بےتحاشا خرچ کرتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ بھائی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیا بات ہے بھائی، شادی تو دو بول کی بات ہے. ہمارے گھر کے پاس خیابان میں پڑوسیوں میں شادی تھی، تو مہندی گئے. ان دنوں یہ تبلیغی جماعت کا اجتماع بھی تھا, تو میرے بہنوں ہی تھے وہ آئے تھے تبلیغ میں اجتماع میں جانے والے تھے, تو چونکہ علی پور سے آئے ہوئے تھے تو رولپنڈی میں ٹھہر گئے کہ صبح سویرے میں چلے جاؤں گا. ڈرائنگ روم میں ان کے لیے ہم نے جگہ بنا دی سونے کے لیے. وہ پاس والے جو ان نے میوزک لگایا ہوا تھا اس کے اسپیکر میرے کو پاس ہی گھر تھا, وہ اتنا زیادہ شور کے بیچارہ سو ہی نہیں سکا. رات کو 2 بجے اٹھا ہے, ہمیں بتایا بھی نہیں ہے, میں اپنا بیگ لے کے چل پڑا. اب صبح دیکھے صبح کوئی ہے نہیں, کدھر چلا گیا. بڑی عجیب بات ہوتی ہے, بھائی مہمان چلا جائے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. خیر جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ مجھے رات 2 بجے تک انہیں پریشان کیا, مجھے نیند نہیں آئی. تو بس پھر میں نے کہا کہ اگر جاگنا ہی ہے تو پھر راستے میں کیوں نہ جاگوں. بس ٹھیک ہے جی, میں مطلب جا رہے وقت اگر وہاں تو پہنچ جاؤں گا نا. تو بس پاس ہی روڈ تھا, گاڑیاں چل رہی تھی, کسی گاڑی میں اس نے اب اس کو جگہ مل گئی اور لاہور چلا گیا. شاید صبح تک پہنچ بھی چکا ہو. تو اس طرح لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں, اور بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ اہل اقتدار اور قوت والوں کے ساتھ ساز باز کر کے وہ بجلی کے کنڈے لگا لیتے ہیں, اور اپنا سارا جو ان کا جو شوشہ ہوتا ہے لائٹنگ سب اسی سے ہو رہا ہوتا ہے, قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے ان خرافات پر. یہ چیز چلتی ہے کیونکہ مال مفت دل برحم, جو کنٹرول کرنے والے آپ اس کو صرف کان کے لائے تو اس پر بھی دے دیں گا, یاد دے دیں گا. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ایک موقع پر ایک ان مسلمانوں کا وصف یہ کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنے ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں. ایثار بہت بڑی بات ہے, یعنی مجھے بھی ضرورت ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دوسروں کو زیادہ ضرورت ہے. اس کا ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے واقعہ بتایا. فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھے, اس کے پاس ایک شخص آیا, کپڑے کا تاجر تھا, دیکھا ایک تان کو پسند کر لیا, قیمت بھی طے ہو گئی, وہ پیسے دے کر اس تان کو لے جانا چاہتا تھا. انہوں نے کہا حضرت اگر آپ پاس والے دکان سے اتنے ہی پیسوں پر ایسا تان لے جائیں تو آپ کیا سمجھیں. انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی, میرا آپ کے ساتھ سودا ہو گیا ہے, تو یہ ہو گیا ہے, میں نے آپ سے لینا ہے اور جانا ہے بس, مجھے کیا ضرورت ہے اب دوبارہ ادھر جاؤں اس کا کام دیکھو. کہتے نہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا کیا فائدہ ہوگا مجھے بتائیں. خیر وہ جتنا وہ کہہ رہا تھا اتنا ہی اس کے اصرار بڑھتا رہا کہ مجھے بتائیں گے تو پھر میں کروں گا. آخر میں جب اس نے بہت مجبور کیا تو انہوں نے کہا بس اصل بات یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک میری کافی بکری ہوئی ہے, اور ہمارے پاس والے ساتھی کی کوئی بکری نہیں ہوئی, میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا. میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی کچھ کما کے گھر چلے جائے, سارے دن کی پریشانی کے وہ اپنے سر پہ اٹھا کے نہ جائے. اب دیکھو کتنا اچھا خیال ہے, اور رزق تو اللہ کے ہاتھ میں, اس کو اور دے دیا ہوگا. تو یہ ماشاء اللہ, اور جب ضرورت ہو خود کو اور پھر کرے پھر تو بہت ہی بڑی بات ہے. تو یہاں پر فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اپنے اوپر اوروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود ان کو ضرورت ہو, اور جو اپنے جی کے علاج سے بچایا گیا وہی کامیاب. یہ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا صحابہ کرام میں. مہمان آیا تھا, گھر والوں کے پاس جتنا کانا تھا وہ صرف اپنے لیے کافی تھا, مہمان درمیان میں اضافہ ہو گیا. تو میاں نے اپنے بیوی شو سے کہا کہ آپ کسی بہانے چراغ کو گل کر دیں تو ہم صرف ویسے ہاتھ مارا کریں گے, مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں گا رہے ہیں, اور اس کو کہنے دے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے, کوئی بات نہیں. تو انہیں ایسے ہی کیا, چلا گل کر لیا اور وہ بات ویسے منکن مل جیسے وہ بھی کہا رہے ہیں لیکن کہا نہیں رہے, اور اس طریقے سے ماشاءاللہ ان کو کھلایا, حالانکہ وہ بھی بھوکے تھے. تو یہ بات اس پہ آ کے ملے, یہ جن کو خود ضرورت ہو لیکن اپنے ضرورت پر دوسرے کے ضرورت کو ترجیح دے, اس کو کہتے اثار. اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں ریکارڈ کر دیا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور اپنے اوپر اوروں کو مقدم رکھے اگرچہ خود ان کو ضرورت ہو. اور پھر قانون بتا دیا, جو اپنے جی کے علاج سے بچائے گیا وہی کامیاب ہیں. مطلب یہ ہمارے نفس کے اندر جو خواہش ہے, جو لالچ ہے, اس لالچ سے جس نے جس کی بچاؤ جس کا بچاؤ ہو گیا تو یقیناً کامیاب. اس کا مطلب ہمارے ناکامی میں بہت بڑا ذمہ دار ہے ہمارا لالچ. یہ ہر قوم کی دینی و دنیائی کامیابی کا زینہ ہے یہ اثار, اور یہ زینہ اس وقت تک کسی کو مل نہیں سکتا جب تک حرص و طمع کا خاتمہ نہ ہو. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جو حرص و آزار سے پاک ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے. لالچ یہ نہیں ہے کہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا بلکہ دوسرے کے مال پر بھی نظر رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ سب کا سب اس کو مل جائے. ایسی بات اسلام میں اجازت نہیں دیتا, کیوں اس میں دو اور بد اخلاقیاں شامل ہو گئی ہیں. اس میں ایک تو بخل ہے اور دوسرا حسد ہے. بخل کی وجہ سے خود کچھ دے نہیں سکتا کسی کو, اور حسد کی وجہ سے دوسروں کے مال پر نظر ہے کہ یہ بھی میرا ہوتا تو اچھا تھا. یہ ایک عجیب بات ہے. اصل میں کچھ چیز ایسی ہے نا جو ہمارے نفس کا جو ڈومین ہے نا اس سے ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتی. اس ڈومین نے ہمیں قابو کیا ہوتا ہے, ہم لوگ اس کے آگے سوچ ہی نہیں سکتے. بس ایک سمپل سی بات ہے بھائی, جس کو اللہ نے مالدار بنایا ہے, جس کے پاس نعمتیں ہیں, کیا تم سے لے کے اس کو دیے؟ اگر تم سے لے کے دیے گئے ہو تو پھر بھی آپ کچھ بات کر سکتے. حقیقت تو یہ کہ پھر بھی بات نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں ہے, اس پر میں قسم کھا سکتا ہوں. قانونی طور پر میرا ہے, میں کہہ سکتا ہوں, حقیقتاً نہیں ہے. حقیقتاً یہ اللہ کا ہے. در حقیقت مالک ہر شے خداس, یہ امانت چند روزہ نزد ماس. اصل تو اللہ کا ہے. اب اللہ پاک اگر مجھ سے لے کے کسی اور کو دے دے پھر بھی مجھے انکار کی گنجائش نہیں ہے, لیکن محدود نظر والے کے لیے چلو وہ بات پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ کر سکتا ہوگا. لیکن آپ سے نہیں لیا, خود اپنی طرف سے دیا ہے, پھر آپ کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ اور یہ اعتراض ہے کس پر, لینے والے پر یا دینے والے پر؟ یہ جو نعمت لینے والا ہے اس پر ہے, جو نعمت دینے والا ہے؟ تو حقیقت میں تو بات بڑی خطرناک ہے, دینے والے پہ بات جاتی. ہاں جی, یہ بات کفر تک انسان کو لے جا سکتی. لیکن عرفی طور پر ہم کہتے ہیں کہ لینے والے پر ہے, مطلب ظاہر ہے, مطلب جو لے رہا ہے اس کے ساتھ اثر ہے. اب یہ دیکھیں, اگر اتنی سی بات ہم سمجھ جائیں تو حضرت کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ ہو, حضرت کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ ہو. دیکھیں ایک شخص ہے, اس کے پاس مال ہے, اگر میرے پاس ہوتا اور اس کے پاس نہ ہوتا تو میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کو بھی دوں, پڑوس کے لحاظ سے, رشتہ داری کے لحاظ سے, جس لحاظ سے بھی ہو, میری ذمہ داری ہوتی کہ میں اس کو بھی دوں. اب کم از کم وہ خود کفیلے میں مجھ سے کم از کم مطالبہ نہیں کر رہا, میں اس طرف سے آزاد ہوں تو مجھے فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لحاظ سے تو مجھے بھی فائدہ ہے اس کے مالدار ہونے کا. تو کسی کو مال ملنے پر انسان ایسا خوش ہو جائے جیسا کہ وہ خود اس کو ملا ہے. اگرچہ ایسے لوگ بہت کم ہیں, لیکن جو ہیں وہ واقعی خوش نصیب ہیں, وہ واقعی خوش نصیب ہیں کہ دوسروں کو ملنے سے بھی ایسے خوش ہو جیسے کہ خود اس کو ملتا ہو. تو یہاں پر یہ بات آ گئی کہ اس میں بخل بھی شامل ہے اور دوسری حسد, اور دوسری بات یہ کہ حسد بھی. تو اللہ پاک فرماتے, ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. بالکل کلیئر کٹ, کرسٹل کلیئر بات. اور اس کی حوث نہ کرو جس میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑھائی دیے. مردوں کے لیے ان کی کمائی اور عورتوں کے لیے ان کی. ہاں تم بھی اللہ سے مانگو, اور اللہ سے مانگو اس کے فضل سے میں سے حصہ, بے شک اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے. طلب ہے آپ کو, طلب پر کوئی پابندی نہیں. آپ کیا کریں, اللہ پاک سے مانگو یا اللہ تو میرے طلب کو پورا فرما دے, کام ہو جائے گا. اللہ سے مانگو. جتنا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے, آسائش ہے, وہی چیز اپنے لیے مانگو. اللہ سے مانگنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہتر ہے کہ انسان اللہ پاک سے وہ مانگے جس میں وہ ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. اب مثلا میں مال مانگتا ہوں اور مال مجھے دے اور اللہ سکون نہ دے, پھر کیا کرو گے؟ مال سے جو مطلب ہے, مطلوب ہے, وہ کیا چیز ہے؟ سکون مطلوب ہے. سکون آپ کو نہیں دیا, مال دے دیا, وہ والی تو مصیبت ہے. تو اللہ سے سکون طلب کرو, اطمینان طلب کرو, دل کی خوشی طلب کرو, اور پھر اس سے آخرت کی خوشی طلب کر لو. کیونکہ اصل میں یہاں تو فانی ہے سارا کچھ, اصل خوشیاں تو وہاں کی ہے. اگر کسی کو وہاں کی خوشیاں مل گئیں تو اس کو سب کچھ مل گیا, وہاں کی مصیبتیں مل گئی تو ہر مصیبت ملے بہت نقصان میں پڑ گیا. تو اس لیے فرمایا, اور اس کی حوث نہ کرو جس میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑھائی دیے, مردوں کے لیے ان کی کمائی, عورتوں کے لیے ان کی, اور اللہ سے مانگو اس کے فضل میں سے حصہ, بے شک اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز میں کسی کو بڑھائی بخش تو کوئی دوسرا اس کی حوث اس خیال سے نہ کرے کہ اس کو یہ کیسے اور کیوں مل گئی, کاش خود اسے ملتی, بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے مطلق فیض و کرم سے اپنا حصہ طلب کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانا چاہیے. کیونکہ اللہ پاک نے یہ سب کو وہ دیا ہے, اجازت دی ہے کہ وہ کیا کرے. ماشاء اللہ اللہ پاک سے مانگے جو بھی اس کی ضرورت ہے. اگر اس کی مصلحت کا اقتضا ہوگا تو عنایت کرے گا, اس تعلیم پر عمل کرنے سے طبیعت میں قناعت پیدا ہوگی, اور ساتھ ہی دوسرے پر حضرت کرنے کا جذبہ بھی جاتا رہے گا. ایک مسئلہ اس میں عقلی بھی, عقلی, عقلی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں مال مانگتا ہوں تو جو میری ضرورت کی چیز ہے وہ اگر مجھے مل جائے تو میرے لیے سہولت ہے. اچھا یہ اس میں کوئی ناجائز کام نہیں کرتا, لیکن مال ہی مال مانگنا, یعنی مطلب ہے کہ ہر چیز میں ہر بس مال ہی کا طلب ہو, اس میں خیر نہیں ہے, کیونکہ اس سے جو حرص ہے اس میں قائم رہتی ہے, ضرورت والا عنصر رہ جاتا ہے اور حرص والا عنصر کیا ہے وہ رہ جاتا ہے. اس کے اللہ پاک نے باقاعدہ مذمت فرمائی قرآن پاک میں, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ المال, کیا ہے جمع مال ود مال وعدہ یا سب ان مال وعدہ, مطلب یہ کہ اس کے لیے تباہی ہے. خام خواہ اپنے مال کو جمع کرنا اور اس کو گننا اور سمجھتا ہے کہ بھئی یہ میرے پاس ہمیشہ کے لیے ہوگا, یہ تو مصیبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو یہود کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے اور تیرے ساتھ چلے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو قبول ہو گیا کہ ایک وقت ہو اس پہ شکر کرو, ایک وقت نہ ہو اس پہ صبر کرو. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ جن کے سامنے آخرت کی زندگی ہو وہ اس دنیا کو کافی نہیں سمجھتا, اس کی دنیا اس کے نظر میں صرف یہ دنیا نہیں ہوتی بلکہ وہ ہوتی ہے, وہ اس کو اس کے لیے ذریعہ بناتے ہیں. تو مجھے پیاس لگ گئی, میں اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتا ہوں, یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن پانی کو پینے کے ساتھ میں اگر یہ بھی ساتھ کہوں کہ اللہ وہ حشر کے پیاس سے مجھے بچا دے, کیونکہ مجھے پیاس کا احساس ہو گیا نا کہ پیاس ہے, اور پیاس کیا کرتا ہے, تو یہاں تو ایک محدود زندگی ہے, پیاس سے کوئی مر بھی گیا تو بس اتنی ہی تکلیف ہوگی نا, لیکن وہاں کا پیاس اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ. تو یہ مطلب یہ کہ اگر پیاس مجھے یاد آ گیا کہ پیاس ایسی چیز ہے تو میں پھر اللہ تعالیٰ سے وہاں کی پیاس کا بھی دعا کروں کہ اللہ وہاں کی پیاس سے مجھے بچائے. بھوک لگ گئی ہے, مجھے کوئی نعمت والی اچھی چیز مل گئی جس کو جو مجھے پسند ہے, اس وقت ساتھ یہ دعا کرے کہ اللہ جنت کے پلوں سے بھی مجھے محروم نہ فرما, جنت کی نعمتیں بھی نصیب فرما دے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینے میں دیکھ رہے ہیں, آئینے میں کیسی پیاری دعا ہے کہ اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اس طرح میری سیرت بھی اچھی بنا دو. کیا خوب خوبصورت بات ہے کہ صورت سے سیرت پہ ذہن چلا گیا. تو بس ہم لوگ اصل معاملہ تو وہاں کر کے, اللہ پاک اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ, اور بے شک ہم نے تجھ کو دین 7 آیتیں اور قرآن جس کا درجہ بڑا ہے, تو اپنے آنکھیں ان چیزوں پر مت پسار جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو فائدہ اٹھانے کو دیے. یعنی وہ آخرت والی بات. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد مطلب وہ غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, تو وہ پھر ظاہر جو چیز جس کو مل گئی تو بیچ بھی رہے تھے خرید بھی رہے تھے لوگ, تو کچھ حضرات اس میں بڑے تیز ہوتے ہیں, تو ایک شخص نے بہت سارا مال کما لیا, چاندی وہ کیا چاندی پتہ نہیں کتنا بات تھی اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, تو آپ سے ہم سے بڑی خوشی سے عرض کیا رسول اللہ میں نے اس خرید و فروخت میں اتنا وقیہ چاندی کما لیا, تو آپ سے ہم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی بیٹھتا ہے اور جس وقت سورج چڑھ جاتا ہے مکرو مکرو تو پھر اس کے بعد اگر کوئی دو رکعت پڑھتا ہے وہ اس سے زیادہ کما لینا ہے. یعنی نظر اس طرف سے ہٹ کر وہاں ڈال دی. یہ ہے پیغمبری سوچ. تو ہم لوگوں کو بھی یہاں کی نعمتوں سے یہاں کی نعمت یاد آنی چاہیے, اور یہاں کے مصائب کے ساتھ وہاں کے مصائب یاد آنے چاہیے, یہاں کی ضرورت کے ساتھ وہاں کی ضرورت اختیار یاد آنا چاہیے. ہاں جی, یعنی اس کو ہم کیا کہیں, توجہ بالعکس. یعنی جو چیز مجھے متاثر کر رہی یہاں پر, اس سے میں اس کا جو عکس ہے اس طرف شفٹ کر لوں, اپنا رخ اس طرف کر لوں. ہاں جی, یہی ہے رستم کا جذبہ ہے جو ایک دوسرے کی جان لے لینے اور مال چھین لینے پر ابھارتا ہے. دنیا میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کس بات سے, زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتی ہے. اب چونکہ ظلم ہی ہے نا, تو اب پھر اس میں ظلم میں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا نا کہ کس سے میں لے رہا ہوں, تو ظاہر ہے اس میں تو یہی سوچ جا رہا ہے کہ کوئی کمزور ہو تو اسے میں لے لوں. تو یہ آپ نے دیکھو کہ گاؤں وغیرہ میں قبضہ گروپ ہوتے ہیں, تو قبضہ گروپ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے طاقت کے بل پر, اپنے رسوخ کے بل پر بیواؤں اور یتیموں اور کمزوروں ان کے زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, ایک طریقے سے کہ ان کو بیچنے نہیں دیتے, ان کو یہ جتا دیتے ہیں کہ تم اگر بیچو گے تو صرف ہمیں بیچ سکتے ہو, اور پھر اپنی مرضی کی قیمت بھی لگا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ملے گا تو نہیں, تو چلو جتنا مل رہا ہے وہ تو لے لینا, تو ان کے انگوٹھے لگوا کر اپنے ناموں کر لیتے. اس طرح چیزوں چلتی. تو یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, حرص و طمع سے بچو, کسی نے تم سے پہلوں کو برباد کیا, اسی نے ان کو آمادہ کیا, ان نے خون بہایا اور حرام کو حلال سمجھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. البتہ صحیح ابن حبان اور حاکم میں اسے زیادہ مفصل ہے, جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حرص سے بچو کیونکہ اسی نے اس اگلوں کو اس کی دعوت دی کہ ان نے بے گناہوں کا خون بہایا, اسی نے اگلوں کو دعوت دی کہ ان نے رشتہ کے حق کو کاٹا, اسی نے اگلوں کی دعوت دی کہ اس کے حرام کو حلال سمجھے. دیکھتے ہیں ہم لوگ اپنے فیملیز میں ارد گرد دیکھتے ہیں, تو فیملیز کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا بدماش ٹائپ کے نکل آتے, باقی لوگ ذرا امن پسند ہوتے ہیں. تو جو بدماش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بزدل سمجھ کے وہ سارا کچھ ان سے ہتھیار لیتے ہیں, وہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں بس مال کو بچائیں یا جان کو بچائیں. تو اس طریقے سے یہ ظلم چلتا رہتا ہے. تو یہ بات ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرص سے بچو کیونکہ اسی نے اگلوں کو اس کی دعوت دی, انہوں نے بے گناہوں کا خون بہایا, اسی نے اگلوں کو دعوت دی کہ انہوں نے رشتہ کا حق کاٹا, اس نے اگلوں کو دعوت دی کہ حرام کو حلال سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تقریر میں ارشاد فرمایا حرص سے بچو کیونکہ تم سے پہلے قومیں اسی حرص سے تباہ ہوئی, اسی نے ان کو کہا تو ان نے رشتہ کو حق کو کاٹا, اسی نے ان کو کہا تو ان نے بخل سے کام لیا, اور اسی نے ان کو فسق و فجور کے لیے کہا تو ان نے فسق و فجور کیا. اب دیکھیں مثال کے طور پر کسی کی ایک بیوی ہے, تو اب اگر ادھر ادھر کی اس کی نظر پڑتی ہے تو کس وجہ سے پڑ رہی ہے, یہ حرص ہے. تو حرص سے صرف کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہوتا, مال کا مسئلہ نہیں ہوتا, اس سے بہت سارے مسائل اور پیدا ہوتے ہیں. جاہ کا جو حرص ہے وہ بھی ظاہر مطلب ہے کہ جس مطلب اس سے نقصان ہوتا ہے. تو بر حرص جو ہے نا وہ ام الامراض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان میں سب سے بری بات کھڑانے والی حرص اور گھبرا دینے والی نامردی ہے, دونوں بہت خطرناک. ایک جو انسان کو کھڑاتے ہیں یعنی حرص, اور دوسرا بزدلی جس کی وجہ سے انسان جو ہے مطلب ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا. حریص آدمی کے لیے ہمیشہ غم, حریص آدمی اس لیے ہمیشہ غم میں کھڑتا رہتا کہ نہیں ملا وہ نہیں ملا, فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص کو ہمیشہ غم اور کڑن میں رہنے والی کا فرمایا. ہمارے رشتہ داروں میں ایک رشتہ دار تھے جن کو کافی مال تھا, مالدار آدمی تھے, لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے نا تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ بیٹھ جاتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں, یہ تو بس ابھی مرا اور ابھی مرا, اس طرح ہوتا. تو یہ اب کتنی کمبختی ہے انسان کی, اللہ تعالیٰ بچائے, کہ سب کچھ ہوتے ہوئے انسان اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے اللہ میں نصیب فرمایا, وہ ہے سیر چشمی. سیر چشمی ماشاءاللہ بعض لوگ کہتے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب آپ ان سے پوچھے کہتے الحمدللہ بہت اچھا حال گزر ہے. سیر چشمی انسان کے لیے بہت ماشاءاللہ, یعنی خود اس کے لیے بھی مفید ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ مفید ہوتا ہے, کیونکہ سیر چشمی والے کسی اور کے مال پہ نظر نہیں رکھتا, نہ اس کی نظر لگتی ہے, نہ اس وہ کسی کو نقصان پہ, وہ کہتے جی میرے پاس بہت کچھ ہے, مطلب اس کو جو ہے نا وہ پرواہ نہیں ہوتی. نسائی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حرص ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. ہاں سبب ظاہر ہے کہ ایمان کامل کا نتیجہ صبر توکل و قناعت ہوتا ہے, اور حرص کا نتیجہ بے اطمینانی بے صبری اور حوث ہے. ایک دفعہ برائی کے لیے جب ارشاد فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں, جینے کی خواہش اور مال کی حرص. آدمی کہتے ہیں میں 1000 سال کا ہوں اور مال میرے پاس بہت فراہم. کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کا بیان فرمایا, دو بھیڑیے جو بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان کو اتنا برباد نہیں کرتے جتنی مال اور جاہ کی حرص انسان کے دین کو, دین دنیا کو برباد کر دے, دین و ایمان کو برباد کر دیتی. تو حرص بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس حرص کو کیسے دور کیا جائے؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں ایک ہے شارٹ ٹرم علاج اور ایک ہے ایکچوئل علاج. ہاں جی شارٹ ٹرم علاج تو یہ کہ اس وقت کیا کرو تاکہ اب بچ جاؤ, گناہ سے بچ جاؤ. اور اصل علاج یہ ہے کہ اس کیا طریقے ہے کہ اس سے پھر نقصان ہی نہ ہو, یعنی بچ جائے آدمی, اس سے بچنا آسان ہو جائے. ہمارے حضرت مجلد صاحب رحمۃ اللہ نے جو فرمایا کہ 10 مقامات لازمی طے کرنے ہوں گے سلوک میں, ان میں ایک مقام جو ہے نا اس کو مقام قناعت بھی کہتے ہیں. قناعت جو ہے یہ حرص کا ضد ہے, یعنی کہ حرص ہے تو قناعت نہیں ہے اور قناعت ہے تو حرص نہیں ہے. لہذا اس مقام کو اگر کوئی طے کر لے تو پھر وہ سیر چشم بن جاتا ہے. اس سے آگے پھر زہد کا مقام ہے جس میں انسان پریکٹیکلی تھوڑے پر گزر بسر کر سکتا ہے, تھوڑا بھی چیز ان کے پاس ہو تو اس پر بھی گزر بسر کر سکتا ہے, وہ زاہد کہلاتا ہے. یہ دوسرے مذاہب میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، کیونکہ اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ دنیا کے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے بھی اس سے کچھ ٹیکنیکس بنائی ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے نا مطلب اپنے آپ کو بچائے، کم از کم وہ دنیا کے نقصانات سے تو بچے. جیسے مثلا ہندو جوگی، ہاں جی، اور عیسائیوں میں جو ہے نا مطلب وہ کیا کرتے ہیں، عیسائی کیا کرتے ہیں، راہب، مطلب رہبانیت. تو وہ لوگ اپنی دنیا کے لیے اس طرح کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ رہبانیت بھی نہیں ہے، لا رہبانیت فی اسلام، وہ جوگ بھی نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی اور سے نہیں مانگتے، کسی اور کی چیز پر نظر نہیں رکھتے، اور صرف اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اور اس طلب کو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ بناتے ہیں. یہ ہمارا حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، ہمارے ہاں رہبانیت نہیں ہے، ہمارے ہاں رہبانیت نہیں ہے، ہماری رہبانیت یہ ہے کہ شباب ہو، موقع ہو، دعوت ہو، اور ہم کہیں کہ اللہ اللہ سے ڈرے، یہ ہماری رہبانیت. یہ صرف ایک مثال ہے کئی چیزوں میں. بس آپ کو بہت کچھ پیسے مل جائے راستے میں پڑے ہوئے، لیکن آپ کی نظر اس پر نہ ہو بلکہ اس کو اس تک پہنچانے کی نیت ہو کہ جو جس کے گم ہو چکے ہیں یا جس کے پڑے ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے پڑھا ہے واقعہ ترکی میں، ایک امام تھے، وہ میں عملی بجر منی میں دیکھا ان کا، ہاں یہ طریقہ ہے کہ رمضان شریف میں امام کے لوگ افطاریاں کرتے ہیں، اپنے گھر بلا لیتے ہیں اور ان کو افطاریاں کراتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ لوگ مسجد لے جاتے ہیں، ہاں جی، ان کے پاس لے جاتے ہیں، ان کے ہاں یہ کہ وہ ان کو اپنے گھر بلا اپنے ساتھ افطاری کرا دیتے ہیں، پھر وہ مسجد چلتے ہیں. تو ایک امام صاحب کو لے آئے، ان کو افطاری کرائی، پھر وہ مسجد میں چلے گئے. کچھ پیسے وہاں پڑے ہوئے تھے، تو جو گھر کی مالکہ تھی اس نے دیکھا پیسے نہیں، تو بہت پریشان ہو گئے، ادھر ادھر دیکھا لیکن ملے نہیں. انہوں نے کہا ان پیسوں کا تو صرف ہمیں پتہ تھا اور کسی اور کو پتہ نہیں تھا، اور یہاں پر کوئی اور آئے نہیں، صرف امام سے اب آئے ہوئے ہیں، اور ایک بچہ تھا، تو بچہ بہت چھوٹا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی ہو سکتی چیز ویسے ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے امام صاحب ہی نہیں لیے. تو جو گھر کے مالک تھے اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کہا نہیں انہوں نے امام صاحب کو، البتہ دل اس سے میلا ہو گیا کہ اس نے ایسی غلط حرکت کی. پورے سال اس طرح. تو ان نے بھی کچھ نہیں کہا کہ کیوں آپ نہیں ملتے، لیکن بہرحال اگلی دفعہ رمضان شریف آیا تو پھر لوگ ان کی دعوتیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ کیا کریں، انہوں نے کہا کرنا تو چاہیے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، نہیں کرتے، کرنا تو چاہیے دعوت. تو ان کی دعوت کی وہ آ گیا، اس کو بیچارے کو تو پتہ نہیں تھا. باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہاں پر آپ کو کچھ محسوس ہو گیا پورے سال میں میں آپ کے ساتھ ملا نہیں ہوں، کیا اس طرح سے؟ کہتے ہاں مجھے محسوس تو ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے کہا ممکن ہے کوئی وجہ ہو، کوئی زیادہ زور میں نے اس پر نہیں دیا، لہٰذا آپ سے بات نہیں کی. انہوں نے کہا اس طرح بات ہوئی تھی. تو وہ امام صاحب رونے لگے، پھر کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھ پر الزام لگایا، وہ بھی آپ نے لوگوں نے غلط کام کیا ہے، اگرچہ مجھے اس سے بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے، لیکن میں اس لیے رو نہیں رہا، میں رونے کی بات اور ہے کہ افسوس آپ نے پورے سال قرآن پاک کو ٹچ بھی نہیں کیا، میں نے تو قرآن پاک میں رکھے تھے، چونکہ ہوا چل رہی تھی اور ادھر ادھر بکھر رہے تھے تو ٹائم اتنا تا رہی تو کوئی اور جگہ مجھے نہیں ملی, تو میں نے اٹھا کے کم قرآن پاک میں اس کے اندر رکھ لیے کہ کھولیں گے تو مل جائیں گے. پھر آپ کو بتانا یاد نہیں رہا. اور اس طریقے دیکھو پورے سال آپ لوگوں نے قرآن کو دیکھا بھی نہیں, اس پر میں رو رہا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ قناعت جو ہے, قناعت یہ بہت بڑی دولت ہے, سرچشمی بہت بڑی دولت ہے. اگر کسی میں قناعت ہو تو اس کے دوست بہت ہوتے ہیں, دشمن نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو کسی کے مال پہ نظر نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ قناعت والے ہیں تو لوگ بھی آپ سے خوش ہوں گے. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو آپ کے سلسلے میں کوئی تکلیف نہیں دیں گے, نہ روحانی مطلب جیسے نظر لگنا ہے, اور نہ جو ہے نا مطلب جسمانی کہ آپ ان کی کوئی نقصان پہنچائیں گے, اور اللہ بھی آپ سے راضی. مخلوق کو خوش کرنے ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہے اس پہ نظر نہ رکھو. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, مڈل ایسٹ میں ہمارے لوگ جاتے ہیں, مڈل ایسٹ میں وہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر عرب حضرات ہیں, ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہے. تو یہاں کے لوگ کہتے ہیں جی عرب بڑے وہ ہیں, مغرور ہیں, یا اس طرح ہے, مطلب اس طرح کرتے ہیں, اس طرح ہمارے نیچتے. میں اسے کہتا ہوں خدا کے بندو, آپ صرف ایک کام کرے پھر دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. آپ صرف ایک کام کرے کہ آپ ان کی جیب پہ نظر نہ رکھے, بس ان کے ساتھ دوستی برابر کے لیول کے رکھے, آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ان سے بات کرے برابر کے سطح پر, اور ان کے مال پہ نظر نہ رکھے, بس پھر وہ آپ کو فوراً دوست بن جائے گی. اور الحمدللہ میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی بھی عرب آئے پانچ منٹ میں الحمدللہ دوست. کیا وجہ؟ وجہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے مال پر ہمارے کوئی نظر نہیں ہوتی. بھائی ہوگا, اچھی بات ہے, اللہ پاک نے ان کو دیا ہے, ہمیں کیا, ان سے لے کے ہم کیا کریں گے. تو بس پھر وہ دوست بن جاتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے, آپ نے ان کے مال پہ نظر رکھا, تو پھر آپ اس کے سامنے مسکین ہیں. پھر آپ کو مسکین کہنے میں وہ حق بجانے میں, پھر اگر آپ کو کہتے ہیں نہیں مسکین ہے تو بالکل ٹھیک ہے, مسکین پھر. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ وہی جو بھلے ہر وقت اس کا طلب رکھے. کہتے ہیں نا جو لوگ سوال کرتے ہیں, تو اگر ان کو سوال کرنے کی اجازت نہ ہو, مطلب اس قسم کے حالات نہ ہو, تو قیامت کے دن وہ ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا. ہاں جی, ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا. سوال کرنا انسان سے یہ اپنی عزت کو آگ لگانے والی بات ہے. اگر آپ کی سوال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی عزت کو آگ لگا رہے ہیں. بھائی سوال کرنا تو بہت بڑی بات ہے, قرض مانگنا یہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا ہے. قرض مانگنا حالانکہ ایک جائز چیز ہے, ناجائز نہیں ہے اگر دینے کی نیت ہو. ہاں اگر دینے کی نیت نہیں ہو تو پھر تو ڈاکہ ہے, دھوکہ ہے. لیکن اگر دینے کی نیت ہو اور واقعی مجبور ہو کر آپ قرض لے رہے ہیں, تو یہ بھی کہتے ہیں ذلت کا جھنڈا ہے قرض. تو اگر کسی کے مال پر آپ کا نظر نہیں ہے, تو آپ کے لیے ان کے دل میں ایک مقام بنے گا. اور اگر آپ کے ان کے مال پر نظر ہے, تو پھر وہ ان کی نظروں میں آپ حقیر و فقیر ہوں گے. دوسری بات جو قناعت والی بات ہے, کہ انسان میں جب قناعت نہیں ہوتی تو ہر وقت پریشان ہوتا ہے, یہ میرے پاس نہیں, یہ میرے پاس نہیں, یہ میرے پاس نہیں, یہ میرے پاس نہیں. اور جس میں قناعت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ میرے پاس ہے, یہ میرے پاس ہے, یہ میرے پاس ہے, یہ میرے پاس ہے. اب پازیٹو نگیٹو تھنکنگ یہی ہوتی. کہتے اگر ایک گلاس رکھ لو جس میں جو آدھا بھرا ہو اور آدھا خالی ہو, تو کسی سے پوچھو कि गिलास कैसा है, मतलब तो जिसने कहा कि आधा भरा हुआ है उसकी जिंदगी खुशगवार होगी, और जिसने कहा कि आधा खाली है तो उसकी जिंदगी अजीर्ण होगी। हालांकि दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें एक है भाई, आधा भरा भी है और आधा खाली भी है। लेकिन जिसकी मुस्बित पे नजर जाए, पॉजिटिव माइंडेड हो, वो खुश नहीं, माशाल्लाह वो खुश रहेगा। अब देखिए, मैं अल्लाह ना करे मेरे आंख में अगर तकलीफ है, तो अगर मेरी नज़र में ये है कि मेरी दूसरी आंख बची हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे तकलीफ कम होगी, सिर्फ उसी आंख की तकलीफ। और अगर मुझे सिर्फ इसी आंख के बारे में सोचो कि मतलब एक आंख में तकलीफ है, तो बस फिर परेशानी होगी। तो अगर देखा जाए तो हमारे जिस्म में जब भी जहाँ भी तकलीफ होगी तो बाकी जगह तो ठीक होती हैं। हर आदमी सारी चीज़ें बीमार नहीं होती ना, तो जितनी ठीक है उस पर नजर हो तो उसकी जिंदगी कामयाब हो, और जिसकी जितनी खराब हो उस पर नजर हो तो मामला खराब है। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड होना ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें भी अल्लाह पाक रखे ये सिफत। तो हम लोगों को अपनी तबीयतों को संवारना चाहिए, और अकल से काम लेना चाहिए कि ज्यादा से मसला हल नहीं होता। अगर एक चीज ज्यादा भी हो उससे हल नहीं होता, हाँ अलबत्ता मुफीद हो उससे मसला हल होता है। तो मैं आपको क्या बताऊं, देखो ना, एक होता है भूख और एक होता है सैर होना। मेरी तहकीक नहीं, डॉक्टरों की तहकीक है, वो कहते हैं कि महीने में नहीं, पूरे साल में तकरीबन महीना भर अगर कोई शख्स 16 घंटे के लगभग भूखा रहे तो ये उसकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इस पर जापान के डॉक्टर को नोबेल प्राइज़ मिला है, यानी इसी रिसर्च पर। तो ये क्या चीज़ है, मुसलमानों के पूरे साल में एक महीना रोज़े होते हैं ना, और ये मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर पूरे साल के एवरेज ले तो कितना होगा, यही बनता है ना अगर एवरेज ले लें, क्योंकि कभी गर्मियों में आते कभी सर्दियों में आते, तो अगर एवरेज ले तो कितना होगा, तो इतना ही होता है। और वो रिसर्च क्या कह रही है, वो कहते हैं इंसान के बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा मतलब फजलात होते हैं, अगर उसको आप खर्च ना करें तो वो जिस्म के ऊपर बोझ बन जाते हैं। तो अगर जिस्म एक हद तक भूखा हो जाए कुछ अरसा, तो वो उन एक्स्ट्रा फजलात को खाने लगते हैं, ठीक है, नतीजतन वो जिस्म बच जाते हैं कैंसर और इस किस्म की बीमारियों से, जो इंसान एक्स्ट्रा फजलात की वजह से बचता है, वो मर्ज उससे बच जाता है। तो अब देखें, ये कुदरती बात है। खाना में किनात करना, जो चीज अच्छी है तो मतलब आपको ज्यादा पसंद है, तो इसका मतलब ही नहीं कि इसको इतना खाओ कि आपको आपका पेट भर जाए, नहीं। बाज चीजें टेस्टी होती है, टेस्ट उन टेस्टी को सिर्फ टेस्ट तक महदूद करना चाहिए, ये नहीं कि उससे पेट भरने का काम ले लिया जाए। मसलन स्वीट डिश है तो ठीक है, आप खाना पूरा खा ले, अपनी तबीयत के मुताबिक जितना मुफीद है वो थोड़ा सा उससे भी ले ले, तो बस आपको टेस्ट मिल गया ना, टेस्ट आपको मिल गया, बाकी तो आपकी जरूरत जो जिस्म की जरूरत है वो पूरा करो। फिर डॉक्टर लोग बताते हैं जब बीमार हो जाते हैं ये चीज़ें बताते हैं उनको, हाँ जी, लेकिन उस वक्त मजबूरन आदमी मानता है, जिस वक्त खुद अपने तौर पर वो कर सकता है उस वक्त वो नहीं मानता। तो हम लोग को अगर मसनून तरीके को अपना कर एक मकसद हल हो सकता है, तो हम दूसरे चीज़ों की तरफ क्यों जाएं, مصنون طریقے پہ کھائیں, مصنون طریقوں پہ کام کریں, مصنون طریقوں سے اس سے فائدہ اٹھائیں. مصنون طریقہ کیا ہے کہ مالدار سے غریب کی طرف جائے. خلاف سنت طریقہ کیا ہے؟ غریب سے مالدار کی طرف آئے. وہ غریب سے مالدار کی طرف آنا مثلا سود, اور مالدار سے غریب کی طرف آنا مثلا زکوٰۃ, خیرات, صدقات. ہاں جی, اب کتنا زبردست. اب اس کے روحانی فوائد اگر آپ دیکھیں تو وہ جو آپ کو اپنی ایکسٹرا خوشی ملتی ہے وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن ان کے دلوں سے دعائیں جو نکلتی ہے وہ کہاں جا رہی ہیں؟ ہاں جی, اس وقت بھی اگر آپ نیٹ پر دیکھیں تو جو پریشان دنیا ہے وہ بالآخر چیریٹی کی طرف آتی ہے. ہاں جی, چیریٹی کہ لوگوں پہ خرچ کرو. ہاں جی, تو تکلیف میں اگر وہ ایسا کر لیتے ہو چلو, ہم تو اپنی دنیا کے لیے ایسے کر رہے ہیں, لیکن آپ اللہ کے لیے کام کریں تو بس اللہ بھی راضی, کام دنیا کا بھی فائدہ ہوگا. اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی اور آپ سب کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک التواب الرحیم. اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت.